یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو منافقین کے اوصاف سے بچنا چاہیے. ایک مسلمان کو سچا ہونا چاہیے. پھر رسول نے فرمایا ان الصدق یهدی الى البر وان البر یهدی الى الجنۃ. سچائی یہ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے. ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف, ایک برائی دوسری برائی کی طرف کھینچتا ہے. وان البر یهدی الى الجنۃ, اور بر نیکی جو ہے وہ جنت کو لے جائے گی. اسی طرح ان الكذب یهدی الى الفجور, جھوٹا جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے, جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور ہر برائی جہنم کی طرف لے جائے گی. اس وجہ سے آدمی کو کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کو بہت بڑا سیاسی سمجھتے ہیں, جس طرح دھول کی رسی بٹ سکیں وہ بٹ لیتے ہیں اور اپنے کو بہت ہی ہوشیار سمجھتے ہیں, حالانکہ جھوٹ بول کر کے اپنا ہی اپنی آنکھ کو خراب کرتے ہیں. کوئی دوا آپ لوگ وعدہ کریں, بہت سے لوگ وعدہ بھی کرتے ہیں ایسی چیزوں کا کہ کر بھی نہیں سکتے, لیکن لوگوں کو ٹال مٹول کر کے ان کا موقع بھی ضائع کر دیتے ہیں, بہت سی چیزیں ان کے نقصان ہو جاتے. نہیں, جس چیز کی طاقت آپ کو ہے اس کا وعدہ کر دیے, نہیں تو فوری طور پر اس میں آپ کہہ دیجیے بھائی اس میں ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے یا ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. لوگ ٹالتے ٹالتے اس طرح ضائع کر دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو. کوئی ذاتوں میں نقصان, امانت چھوٹی ہو یا بڑی ہو, مال کی وہ امانت, کسی خاص رازداری کی بات ہو, ہر چیز امانت ہے, اس کو اس میں خیانت. بہرحال یہ منافق کی نشانی ہے. مسلمان کا سیوا ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی طرح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ خاتم فجر, چوتھی علامت جو ہے کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پکے. وہاں بھی آدمی کو اپنے کو آپے میں رکھنا چاہیے, قابو میں رکھ کر کے غلط باتیں نہ کرے. آدمی پاگل ہو کر کے بہت کچھ بگ جاتا ہے. کبھی کبھی اپنے ماں باپ اور دوسروں کے ماں باپ سب کو برے سے برے القاب کے ساتھ یاد کر کے اسی کو فجور کا دیدہ خاتم فجر. ہاں, آپ کسی چیز کے بارے میں جھگڑیں, آپ کا حق ہے تو اس کو معقول انداز میں, نہ کہ گالی گلوچ دے کر کے, کیونکہ یہ گالی گلوچ خاص طور پر یہ معاملے کو اور ہی زیادہ خراب کرنے کی چیزیں ہیں. اس میں قتل اور غارت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر عقل مندی سے اس کو حل کیا جائے, کسی چیز کے بارے میں آپ ان سے حجت کر رہے ہیں, تو مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق. حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق, ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. اور فسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دین سے نکلنے کی بات ہے. فسق کہتے ہیں فسقت التمرۃ, جس طرح کھجور خراب ہو کر کے اس کا چھلکا ایسے آپ پکڑیں گے تو چھلکا باہر نکل آئے, چمڑا اس کا اور کھجور پھسل کر کے گودا اس کا دوسری جگہ, تو کہتے ہیں فسقت التمرۃ. اسی طرح فسق کے معنی دین سے نکل جاتا ہے. آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو گویا دین کے بہت بڑے حصے سے نکل گیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ گالی گلوچ پکنا, کسی کو برا بھلا کہنا, اس میں غیبت بھی آتی ہے اور ماں باپ کی گالیاں سب آتی ہیں, کسی کو مناحق برے القاب سے یاد کرنا سب گالی میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کی چیز ہے. وقتال ہو کفر, اور ایک مسلمان سے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا, ہر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرے, یہ کفر ہے. یعنی دین سے نکلنے کا سبب ہے. گویا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں. کفر یہاں اگر قتل کر رہا ہے اور جائز سمجھ کر کے کہ ہمیں اس کا قتل کرنا جائز ہے بغیر کسی سبب کے, تو یقیناً وہ کافر ہو گیا, دین سے نکل گیا, مرتد ہو گیا. اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, اس کو مسلمان قبر میں. ہر وہ معاملہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن اس گناہ کو حلال سمجھ کر کے کرے گا, بڑے گناہ جن کے بارے میں شبہ نہیں کیے گناہ ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہیں حرام نہیں ہیں, تو پھر اس سے اس کا کفر خالص کفر لازم آ جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے, لیکن آدمی ہوائے نفس سے یا کمزوری سے, ایمان کی کمزوری سے اگر وہ غلطی کر جاتا ہے تو پھر کفر سے نکلنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. لیکن اگر کہہ لے کہ نہیں زنا حلال ہے یا چوری حلال ہے یا کسی مسلمان کا قتل کرنا حلال ہے, تو پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے, پورے طور پر وہ مرتد ہو جاتا ہے, جیسا کہ علماء کا فیصلہ ہے. تو یہاں قتال کے معنی جنگ کرنا مسلمان سے, یہ کفر ہے. کفر تک پہنچا سکتا ہے, ہو سکتا ہے. یعنی اس تعبیر سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو شخص کسی مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرے وہ کافر ہو گیا. نہیں, ہو سکتا ہے کسی مرحلے میں اگر تمہاری نیت میں ہے کہ اس کا قتل کرنا ہمیں ناجائز حلال ہے تو کفر تک پہنچا دے, تو اس کو کفر سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت اور اس کے بڑے گناہ ہونے کی کو ظاہر کرنے کے لیے اس تعبیر کو اختیار کیا گیا ہے جیسا کہ علماء کا اتفاق ہے اس پر. لیکن اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو کفر خالص ہو گیا. قال ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ نے پیارے رسول کو کہتے سنا, پیارے رسول نے فرمایا ایاک موسن, گمانوں سے بچو, گمان کسی چیز کا یقین نہ ہو اس کو نہ کہو نہ بولو. اور یہ گمان کرنا میرا خیال ہے ایسے یا میرے ذہن میں ایسا ہے, سوچ رہا ہوں ایسا وہ آدمی ہے, غلط آدمی ہے, کہیں گیا تو غلط نیت سے گیا تھا. یہ سب چیزیں جب تک یقینی طور پر آپ کو دلائل نہ ملیں بولنے کا حق نہیں. ایاک موسن, اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, اس سے پہلے جو آیت ہے آپ اسے بچیں گے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, گمان نہ کیا کرو کیونکہ بعض گناہ ظن جو ہے وہ گناہ ہے. ولا تجسسوا, اور لوگوں کی جاسوسی نہ کرو, روح میں نہ لگے رہو. ہاں حکومت کے مطالعے کے لیے, خاص شرعی حکومت کے لیے, یعنی کافر حکومت کے لیے جاسوسی, پیارے رسول نے خود صحابہ کرام کو کافروں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جاسوس بھیجا تھا جہاں کی صبح ہو, لیکن عام حالات میں ایک دوسرے کے ڈوہ میں رہنا یہ شریعت کی بات نہیں. پیارے رسول نے منع کر بولا تجرب سے بولا یم پس بابا بابا تم بابا ائی شب و عہد حکمت, غیبت کر کے تم گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث, ظن اور گمان یہ سب سے جھوٹی بات ہے, سب سے جھوٹی بات ہے. گویا یہ گمان کر کے کبھی کبھی آدمی سوچ لیتا ہے کہ آدمی ایسا ہے, پھر اس کے اعتبار سے اس کے بارے میں بہت سے اس طرح ہر موقع پر کوئی نہ کوئی چیز اس کو شبہ کی مل جاتی ہے کہ یہ شخص زنا کر رہا ہے, یہ شخص چوری کر رہا ہے, اس طرح کی چیزیں بنا کر کے اور کھل کر کے اس کو اس چیز کا متہم بھی کر دیتا ہے. اس وجہ سے خاص طور پہ بڑے گناہوں سے متہم کرنے کے لیے آدمی کو واضح طور پر اس کے لیے دلیلیں ہونی چاہیے. یہ ہے اسلام میں کسی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا مسئلہ نہیں کرتی, کیونکہ اسلام نے کہتے ہیں کہ پانچ چیزوں کی حفاظت کی بڑی سختی سے تاکید فرمائی ہے. وہ یہ کہ اول تو دین کی حفاظت, دوسرے عقل کی حفاظت, تیسرے عزت کی, کسی کی عزت کی حفاظت. آدمی نے دیکھ لیا ہو کوئی شخص زنا بھی کر رہا ہے کھل کر کے اکیلے ہے تو اس کو بولنے کا حق نہیں ہے, دو ہیں تب بھی بولنے کا حق نہیں, چار آدمی ہوں دیکھا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے تبھی جا کر کے دعائی دے سکتا ہے. اگر دو نے کہا کہ نہیں ہم نے زنا کرتے دیکھا, دو نے کہا کہ ہم نے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا, اس کے پیٹ پر دیکھا ہے اور واضح طور پر نہیں کہا کہ ہم نے زنا کرتے دیکھا ہے, تو پھر حق نہیں ہے بولنے کا, دونوں کو کوڑے لگائے جائیں گے قذف کا یعنی تہمت زنا کا. تو اسلام نے لوگوں کی عزت کی بھی بڑی اہمیت دی, اسی طرح مال کو بھی کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اہتمام کیا ہے, یہاں تک کہ آپ اپنے مال کی حفاظت میں جان بھی دے سکتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, اشتراکیت کمیونزم یا سوشلزم نہیں ہے کہ ہر ایک کسی کا مال لیتا پھرتا, نہیں, ایک مال کا احترام ہے, ہم نے کمایا ہم اس کے مالک ہیں. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسہ, کسی آدمی کا مال بغیر اس کی رضامندی کے لینا حلال نہیں ہے. ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث, عن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترضیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا حرم اللہ علیہ الجنہ, کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر مالک بنایا ہے, بادشاہ بنایا ہے, حاکم بنایا ہے, کسی شہر کا گورنر بنایا ہے, سب اس میں آتے ہیں چھوٹے بڑے جن کو ایک حکومت کی اتھارٹی حاصل ہے, یموت و یوم یموت وهو غاش لرعیته, مرا ہو اور اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے. یقیناً آج کل آپ سوچیں کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کھل کر کے, لیکن جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, چھوٹے سے لے کر کے بڑے وزیر ہوں, ان سے نیچے کون ہے جو اپنی قوم مسلم کی خیرخواہی کر رہا ہے, جانتے ہیں کہ چوریاں ہو رہی ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اس میں شرکت کرتے ہیں, اس میں ان کا شیئر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ چیز ان کو سوچنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے. لیکن حقیقت ہے کہ ان کا قیامت اور ہو سکتا ہے اس پر ایمان بھی بہت ہی دھیما ہو, بہت ہی کمزور ہو, اس وجہ سے وہ عمل اس قسم کا عمل کرنے کے ان کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس قسم کے عمل سے روکے. ایمان جب کمزور ہوتا ہے تبھی اس قسم کی چیزوں سے آدمی رک سکتا ہے. ماں من عبد یسر علیہ اللہ علیہ تنموت ہموت و غاش. اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ہر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی ضروری ہے. کہیں بھی ہو کسی بھی مسئلے میں غائب ہو کوئی شخص اس کا مال چوری کر رہا ہے, حق نہیں آپ کو کہ آپ چپکے سے کہیں ہمارا مال نہیں ہم کیوں اس چھیڑیں. نہیں, آپ لوگوں کو پکڑیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. کیونکہ اگر آپ نے کسی کے مال کی حفاظت نہیں, کل آپ غائب رہیں گے آپ کے مال کی دوسری حفاظت نہیں کرے گا. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں. جو شخص جس قدر ذمہ دار ہے اسی قدر اس کی ذمہ داری اور ہی اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے. بادشاہ کی ذمہ داری یا صدر کی ذمہ داری سب سے بڑی, وزیروں کی اس کے بعد اور جو نیچے کے ماتحت جس قدر ہوں گے, یہاں تک کہ محلے کے جو مکھیا ہوتے ہیں عمدہ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری اپنی ہے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, نہیں تو پھر اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا. در رسول نے فرمایا جو غش کرے گا, خیانت کرے گا کسی اپنے ماتحتوں پر, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جنت حرام کر دیں گے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پیارے رسول کو یہ دعا کرتے ہوئے سنی, اللہم من ولی من امر امتی شیئن فشق علیہ فشق علیہ. اے اللہ تعالیٰ, امت کا کوئی اگر کسی بھی معاملے میں ذمہ دار ہوا اور ان کو مشقت اور پریشانی میں ڈال رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو اس کو پریشانی میں ڈال. پیارے رسول نے اس کے خلاف بد دعا کی ہے. اگر کوئی شخص بڑا ہے اپنے ماتحت کو کسی بھی مشقت میں ڈالتا ہے, کسی بھی عذاب میں ڈالتا ہے, تو پیارے رسول کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تو اور اللہ تعالیٰ سب سے قوی ہے, تو اس کا بدلہ لے کر کے تو اس کو مشقت اور پریشانی اور تنگی میں ڈال. اس وجہ سے آدمی کو سوچنا چاہیے, کوئی بھی کام کرے کرنے سے پہلے آدمی سوچے یہ چیز مشروع ہے یا غیر مشروع. کیونکہ مائل سے تو نمکول اللہ لدہ رقیب حدیث, ایک بات بھی بولتے ہیں وہ بات بھی محفوظ ہے, اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. کوئی بھی قدم اٹھے گا اس کا حساب دینا ہوگا. اگر مسلمان یہی سوچ لے یقیناً اپنے طور پر صبح شام اپنا محاسبہ کرتا رہے, تو پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور دنیا کی خاطر بہت سے جو غلط کام ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں غلط کاموں کا حساب دینا ہے, تو پھر اور یقین ہو اس کو قیامت اور آخرت کا, تو یقیناً وہ اصلاح کر سکتا ہے. جب تک آخرت اور عذاب اور ثواب پر یقین نہیں ہوگا, تب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. کیوں اگر اللہ کے جہنم سے ڈر نہ ہو, تو کیوں آدمی غلط کام سے رکے. اس وجہ سے یہ اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو انارکی ہے, مسلمانوں میں جو جہالت ہے, یا مسلمانوں میں جو ظلم زیادتی ہے, وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ پر ایمان نہیں ہے, اللہ کو دیکھ نہیں رہے, اللہ تعالیٰ یا یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ من ولی من امر امتی شیئن. اے اللہ تعالیٰ, اے اللہ رب العزت, میری امت کا کوئی جو ذمہ دار ہوا اور ان کو مشقت اور پریشانیوں میں ڈال رہا ہے, تو اس کو مشقت اور پریشانیوں میں ڈال. اے رب, غیر رسول کی بدعا ہے, اور غیر رسول کی دعا اور بدعا دونوں رد نہیں ہوں گی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غیر رسول نے فرمایا کہ جنگ کرو, اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجه. جنگ میں بھی, کافر کے سامنے بھی جنگ کرنی ہے, جنگ کر رہے ہیں, تو اس کو چہرے پر مت مارو. گردن میں مار سکتے ہو لیکن چہرے پہ نہ مارو. اسی طرح اگر مارنا یہ ادب و تادیب بھی کرنا ہے, تو چہرے پہ مارنا جائز نہیں. یعنی کسی کافر کو بھی مارنا ہے تو چہرے پہ نہ مارو. یہاں تک کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کچھ لوگ تھے پرانے زمانے میں, جاہلیت کے زمانے میں, اپنے جانوروں کے خاص نشانات چہرے میں داغ کر کے بناتے تھے. پیارے رسول نے منع کیا اور کہا کہ چہرے پر مت داغا کرو, دوسری جگہ داغ سکتے ہو. اسی طرح اگر دوا اور علاج کے لیے داغنا جائز ہے, داغنا آگ گرم کر کے لوہے کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے جو داغتے ہیں وہ جائز ہے علاج کے لیے, لیکن چہرے پر داغنا کسی حالت میں اور کئی کرنا جائز نہیں ہے. اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجه, چہرہ کو بچا کر کے آدمی اس سے جنگ کرے. کہیں بھی مار سکتا ہے جسم میں, لیکن چہرے پر نہ پڑے. وان ہو ان رجلا, اسی طرح روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, پیارے رسول سے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی پیارے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اوسری, اے پیارے رسول ہمیں کوئی وصیت کر دیجیے، وصیت نصیحت فرما دیں. پیارے رسول نے فرمایا نہ کرو، غصہ نہ ہو، غصہ نہ کرو. فردت مرارن، انہوں نے بار بار وہی التجا کی، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت نصیحت کر دیجیے. پیارے رسول نے بار بار جواب دیا اللہ کرو تو غصہ نہ ہو. بخاری بخاری شریف کے بعد غصہ جو ہے حقیقت میں آدمی کی خیر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہوں پر غصہ تو ضروری ہے، لیکن عام حالات میں اگر غصے کا حق بھی ہو وہاں آدمی بردباری اور عقل سے کام لیتے ہوئے مسئلے کو حل کر لے تو وہی مطلوب ہے. کیونکہ غصے میں آ کر کے آدمی حق کو ناحق بنا سکتا ہے، نہ حق کسی پر ظلم کر سکتا ہے. پیارے رسول کی یہ نصیحت ہے کہ غصہ نہ ہوا کرو. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سی بات ہوئی اور غصے میں آ کر کے آپے سے باہر ہو کر کے اور بہت کچھ آگے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو غصہ نہ کرنا، یہ اس میں خیر بہت کچھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غصے کے ذریعے سے بہت سی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. ہم نے خود دیکھا، پرانے محلے میں ہم رہتے تھے، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، دو بھائی، ایک تو وہاں رہتے تھے رابغ میں اور ایک یہاں رہتے تھے، اور ایک دوسرے کی لڑکی اور لڑکے سے شادی تھی، کچھ مسئلہ دونوں میں پھنسا، آئے حل کر رہے تھے. تو غصے میں آدمی، مجھے پوری اچھی طرح یاد ہے، باتیں کرتے کرتے اچانک جو ہے شروع گر پڑا اور فوراً مر گیا بیچارہ وہ بوڑھا. یہ ہمارے سامنے، اور بوڑھا ایسا تھا، اچھا نیک محلے کا آدمی تھا بیچارہ، بچیوں کو ہمارے اور اپنی بچیوں کو گاڑی میں لے جا کر کیا نام اسکول پہنچاتا، لاتا لے جاتا تھا، اچھی طرح ہمارے پڑوس میں بالکل. تو غصہ جو ہے یہ نقصان کی چیز ہے، آدمی کی صحت کے لیے، آدمی کی عقل کے لیے بھی. بہت سے حالات میں آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اسی طرح شرل وغیرہ اسے غصے کی وجہ سے تسنج ہو جاتا ہے، تنگ یعنی اٹک جاتے ہیں جسم اور سخت ہو جاتا ہے. تو غصہ نہ کرنا بہرحال یہ شرعی چیز ہے، اور شرعی چیز، ہر شرعی چیز آدمی کی اور مجارٹی کی مصلحت ہی کے لیے، پیارے رسول کوئی بھی ہو. اس وجہ سے ان کو بار بار پیارے رسول نے کسی کی نصیحت کی. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پیارے رسول نے کچھ اور نصیحتیں کی، تو کیا ان کو غصے کے نہ کرنے کی نصیحت کی ضرورت نہیں تھی؟ علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ پیارے رسول کیونکہ لوگوں کے مزاج کو پہچانتے تھے، جو شخص جس مسئلے میں زیادہ غلطی کرتا تھا اسی پر آپ انگلی رکھ کر کے اور کہتے تھے کہ یہ نہ کرو. بہت سے لوگ آئے، ان سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو پیارے رسول نے ان سے کہا کہ افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے. دوسرے کوئی آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول افضل عمل بتائیے. پیارے رسول نے فرمایا الصلاۃ والا وقت ہے، تم وقت پر نماز پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز وقت پہ نہ پڑھ کر کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان کو خصوصی طور پر اس کی توجہ فرمائی کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم وقت پر نماز پڑھو. لیکن ایک آدمی نماز بھی پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاد اور جنگ کی طاقت بھی دی تھی، تو اس کے لیے کہا تمہارے لیے افضل جہاد ہے، سب سے زیادہ ہے. اسی طرح ان کو ہو سکتا ہے وہ شخص زیادہ غصہ ور رہے ہوں، غصہ کرتے رہے ہوں، تو پیارے رسول نے ان کو کہا کہ غصہ نہ کرو. لیکن ہر شخص کے لیے نصیحت ہو سکتی ہے کہ غصہ نہ کر کے آدمی اپنے مسائل کو حل کرے تو بہت ہی ٹھنڈے دل سے بعد میں خوشی بھی ہوتی ہے. یقین آدمی کبھی غصے کے موقع پر اپنے پر قابو پا کر کے اور مسئلے کو حل کر لے کر کے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ بہت ہی عقل مندی سے حل ہو گیا، اور غصہ ہو کر کے اچھی سے بنی سے بنی بات بگاڑ دی جاتی ہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. اما بعد، سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سے خطاب کیا جیسے قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، اور حدیث مبارک میں قال قال رسول اللہ آیا. قرآن و حدیث دونوں درکنار، کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں تو محمد الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے، اب ہم جو کہتے ہیں آ حضور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حقیقت میں کئی مرتبہ اس کو کہا ہے کہ میرے خیال میں حضور کا لفظ مبارک جو ہے اگر پیارے رسول کے لیے بولا جا رہا ہے تو خاص نیت کے ساتھ، وہ یہ کہ پیارے رسول حاضر ناظر ہر جگہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو حضور کہا جاتا ہے، جی حضور، آ حضور، اس طرح کہتے ہیں، آ جناب، آ حضرت، اس طرح مخاطب کرتے ہیں. تو یہ حقیقت میں گویا ان کی عظمت کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن پیر رسول کے بارے میں جہاں تک ریسرچ میں نے دیکھا تھا, کسی نے لکھا تھا کہ اس نیت سے آ حضور کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا جاتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہے اس اعتبار سے حضرت کہا جاتا ہے تو یقیناً اس کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ یہ عقیدہ اصلا صحیح نہیں. اس وجہ سے اس کے ورے جو لفظ استعمال ہوگا وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہیں بھی صحابہ کرام یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ ہر وقت یہی کہتے تھے. اس وجہ سے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مخاطب کرنا اچھا ہے, حضور کا لفظ استعمال نہ کرنا اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بالغہ لڑکی نے بدون اذن ولی کے اپنی کیا ہے پتہ نہیں اختیار سے کسی سے شادی کر لے تو نکاح شرعاً صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا؟ ولی کا ہونا ضروری, ولی کون ہوگا؟ سب سے پہلے باپ ہیں, نہیں تو دادا ہیں, دادا نہیں تو بھائی لوگ ہیں, ماموں وغیرہ جو بھی ہو سکتے ہیں یہ ولی ہوں گے. لیکن سب سے حقدار جو پہلے حقدار ہیں ان کے ہوتے ہی دوسری کی مرضی نہیں دیکھی جائے گی. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا کہ ولی کا ہونا بہرحال ضروری ہے. السلطان ولی من لا ولی له, جس کا کوئی ولی نہیں تو حکومت یا قاضی اس کا ولی ہوگا, یہ ضروری ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں کہ اگر دو ولی ہیں, تین ولی بھائی تین ہیں, تینوں مختلف, ایک کہتا اس سے شادی ہوگی, ایک کہتا اس سے شادی ہوگی, آپس میں اس کو ٹال رہے ہیں, ایسے مسائل بہت سے آتے ہیں, لوگ ٹالتے ٹالتے سالوں گزار دیتے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا تجہرو, اگر اولیاء آپس میں اختلاف کریں, پس سلطانوں ولی اللہ ولی لہو, تو بادشاہ حاکم وقت وہ اس کا ولی ہو جائے گا. اپنے ہاتھ میں لے کر کے زبردستی اس کو حق ہے کہ وہ کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ شادی کرے. نیک شرط یہ ہے کہ وہ نیک آدمی, ولایت ضروری ہے. پیر رسول نے فرمایا ہے بغیر ولی کے کورٹ وغیرہ میں جا کر کے نکاح کر لینے والی بات یہ شرعی نہیں ہے. اگرچہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, دوسری جگہ ہو رہا ہے, لیکن سب اس مسئلے میں دین اور ایمان اور اسلام پر عمل ہو رہا ہے. اگر دین اسلام پر عمل ہو تو وہی قاضی ان کو کہا جائے, جو قاضی شرعی ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اور مسئلے کو دیکھ کر کے اور نکاح کرا دیجیے. یا ایک سوال اور پوچھ رہے ہیں, مذہب احناف میں بدون ولی نکاح صحیح ہوتا ہے؟ کتب سستہ کی حدیثوں میں کوئی حدیث موجود ہے یعنی نکاح صحیح ہونے کا بغیر ولی کے؟ کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے پوری کتابیں پڑھی ہیں, جبیانوی کی بھی حدیث کی بھی. اللہ کا شکر ہے کہ میں حدیث ہی کو ترجیح دیتا ہوں, بچپن سے اسی کا دودھ پیا ہے, اللہ کا شکر ہے. یہاں آ کر کے نہیں, یہاں آ کر کے پڑھ کر کے حدیث میں الحمدللہ آج سے 27-28 سال پہلے سے پی ایچ ڈی ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور حدیث ہی میرا دن زندگی گزرتی ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں ولی کے نہ ہونے کی روایت ہے. البتہ ایک روایت یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا السیب احق ہو, جو شادی شدہ عورت ہے وہ اختیار میں زیادہ حقدار ہے, لیکن ولایت کے سے آگے نہیں نکل سکتی. ولی ہونا ضروری ہے, البتہ اس سے پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں تمہیں طلب کر رہے ہیں, تمہارا ہاتھ طلب کر رہے ہیں, کس کے نکاح میں تم کو دیا جائے. کیونکہ وہ شادی کر چکی ہے اس وجہ سے شرم اس کے کم ہوگی, اس وجہ سے وہ کہے فلاں کے ساتھ. لیکن باقرہ عورت سے لڑکی سے پوچھا جائے گا جس کے بارے میں وہ چپ ہو جائے. اگر وہ نہیں چاہتی بر وقت اگر چپ ہو گئی تو دوسرے ٹائم اپنی ماں سے اپنی بہن سے سہیلیوں سے بھی کہہ سکتی ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن چپ ہو گئی اس کا مطلب ہے رسول نے جیسے فرمایا وہی ذنوحا سما توہا, اگر چپ ہے تو اس کا یہ گویا اذن ہو گیا, یہ اجازت ہو گئی. لیکن ولایت کے بغیر ولی کے نہ سیبہ شادی شدہ عورت جو پہلے نکاح میں تھی طلاق ہو گیا یا اس کا شوہر مر گیا, اس کا بھی نکاح بغیر ولی کے صحیح نہیں. کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا لا نکاح لمن لا ولی له, اس کا نکاح ہی نہیں جس کے ولی نہیں. حضرت کسی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ طواف زیارت کے بعد جو صحیح کرنی ہوتی ہے وہ 8 ذوالحجہ سے پہلے کسی نفلی طواف کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے. لکھنے والے تو بہت کچھ لکھتے ہیں, کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن آپ اتنا کچھ خرچ کر کے اپنا نقصان کر کے آئے ہیں. ڈھونڈ ہے کہ پیر رسول نے کس طرح حج کیا ہے. پیر رسول نے یہی عمرہ کے کر کے عرفات صفا کے اوپر فرمایا خود وہ عنی مناسی کر دی, مجھ سے حج کے طریقے لے لو, لعلی لا القاکم بعد عامی هذا, بہت امکان ہے کہ آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی پیر رسول کو گویا کہ اب آپ کا آخری دن ہے. تو پھر ایسے ہی ہوا کہ حج کے بعد آپ گئے ذوالحجہ محرم سفر ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا 3.5 مہینے میں. تو سنت کے مطابق آپ عمل کرنے کی کوشش کریں, کہیں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ طواف زیارت حج سے پہلے کیا جائے. یا صحیح زیارت ہے اس سے پیدا کیا جائے. سوال یہ ہے کہ نقلی طواف تو سارا کپڑوں میں ہوتا ہے, یعنی احرام کے سوا کیا صحیح بھی سادہ کپڑوں میں, تو کیا صحیح بھی سادہ کپڑوں میں کی جا سکتی ہے یا کس طرح کریں؟ نہیں, آپ طواف زیارت اگر کریں سنت کے مطابق تو آپ کنکری مال لیں گے, کنکری مال لینے کے بعد آپ سر مٹائیں گے, سر مٹانے کے بعد آپ نہا دھو کر کے کپڑے پہن کر کے آ کر کے طواف زیارت اور صحیح کریں گے تو فرق نہیں پڑا. اگر پہلے کریں تب بھی سادہ کپڑے میں اور بعد میں کریں تب بھی سادہ کپڑے میں ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم ہر چیز کا ایک وقت ہے, جس طرح نماز کا ایک وقت ہے, نماز سے پہلے وقت سے پہلے جائز نہیں, اسی طرح اس کو بھی سمجھنا چاہیے. وہ حج سے آنے کے بعد ہی اس کو کیا جا سکتا ہے, عرفات مزدلفہ سے ہو کر کے پھر صاف اور صحیح. البتہ جو شخص صرف افراد کیے ہیں تو عمرے کی صحیح ان کے لیے کافی ہے, افراد جو کیے ہیں وہ عمرے کی صحیح اس کے لیے کافی ہوں, طواف کے ساتھ عمرہ کیا ہے, طواف کے ساتھ صحیح کیا, انہیں کپڑوں میں جا کر کے حج کیا, پھر آ کر کے صرف ان کو طواف زیارت کرنی ہے, صحیح نہیں کرنی ہے. اسی طرح کسی نے قران کیا ہے تو اس میں بھی ایک ہی صحیح ہے. ہماری مکے میں رہائش کا 16 دسمبر تک ہے, نومبر دسمبر یعنی حج 16 دسمبر ختم ہو جائے گا. حج کتنا ہے؟
دسمبر
30
کو آئے گا.
جی, تو 16 دسمبر یعنی گویا حج کے ارکان مینا وغیرہ پورا کر لینے کے بعد ہماری مکے میں رہائش 16 دسمبر تک ہے, یعنی حج کے 5 دنوں سے تقریباً 10 سے 15 پہلے مدینہ روانی ہوگی, اس کے بعد مدینہ سے سیدھا مینا جائیں گے. تو یہاں مکے میں رہتے ہوئے مدینہ جانے سے پہلے طواف زیارت کی صحیح کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. میں نے جہاں تک دیکھا مذہب میں بھی یہ چیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو دوسرے مذہب کی بات کر رہے ہیں, ہمارے مذہب حنفی میں یہ چیز نہیں. مذہب میں بھی صحیح مسئلے میں ائمہ سب سے بڑے امام ابو حنیفہ, امام اعظم پھر ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حسن الزبر, کسی کے اقوال میں نہیں آتا ہے. بعد میں لوگوں نے چلتے پھرتے دیکھا کہ آسانی کر دو لوگوں کے لیے تو کیا ہوا ہے, لیکن پرانے ائمہ کے اقوال میں آپ کو نہیں ملے گا کہ پہلے آپ کر لیں تو آپ یا صحیح. میرا سوال تو یہ ہے, میرا سوال یہ ہے, میں ایک سال سے طائف میں ملازمت کر رہا ہوں, اب میں حج کرنا چاہتا ہوں, ابھی میں ذیقعدہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر واپس طائف چلا جاؤں گا اور پھر دوبارہ 7 ذوالحجہ کو بغیر احرام کے مکے میں آنا چاہتا ہوں. کیوں کپڑوں میں کیا میں حج کر کون سا کر سکتا ہوں, شرعی حکم کیا ہے؟ آپ اگر حج کی نیت سے کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو میقات سے آگے آپ کو بغیر احرام کے جانا جائز نہیں. یعنی آپ نے جو تصور پیش کیا اپنا یہ کہ ابھی عمرہ کر لیں گے پھر 7 ذوالحجہ کو یا 4-5 ذوالحجہ کو آپ وہاں سے سادے کپڑے میں آ کے مکے میں داخل ہو جائیں, مکے سے آپ احرام باندھ کر کے جائیں گے مینا عرفات مزدلفہ, یہ چیز جائز نہیں ہے. چونکہ آپ میقات سے نکل گئے ہوتے ہیں باہر, اس وجہ سے آپ کو بغیر احرام کے کسی حالت میں داخل ہونا جائز نہیں, چاہے وہ حج ہی کا صرف احرام ہو اور اسی احرام میں آ کر کے. رہ گئی بات آپ جو شکل پیش کر رہے ہیں, وہ شکل ذہن میں یہ ہے کہ پولیس وغیرہ روکتے ہیں آنے نہیں دیتے ہیں, تو اس کے لیے ہو سکتا ہے یہ فتویٰ خلاف بھی پڑے حکومت کی نظر میں, لیکن یہ مجبوراً اگر آپ ایسا کریں کہ پائجامہ پہن کر کے اور اوپر ایک بنیان پہن کر کے لبیک اللہم لبیک یا کرتا ہی رہے تو بھی سر سے اتار لیں گاڑی لبیک پہن پہنتے ہوئے اندر آ جائیں, اندر آ کر کے احرام پہن لیں, تو اس صورت میں آپ کو ایک یا تو اختیار ہوگا, یا 3 روزے رکھیں یا 6 مسکین کو کھانا کھلائیں یا ایک بکرا ذبح کریں. لیکن اگر آپ بغیر اس نیت کے آ جاتے ہیں وہاں سے یہاں احرام باندھتے تو آپ کو ایک بکرا ہی دینا ہوگا دم, اس میں اختیار نہیں ہوگا پھر 3 چیزوں میں سے کسی کا. لکھا ہے آپ نے دوبارہ بغیر احرام کے مکہ آنا چاہتا ہوں تو کپڑوں میں کیا کون سا حج کر سکتا ہوں, شرعی کیا حکم ہے, کیونکہ چیک پوسٹ پر احرام میں نہیں آنے دیتے. تو حل ہوا آپ کا ان شاء اللہ. میرا دوست جدہ میں رہتا ہے, وہ اپنی والدہ کے لیے حج کرنا چاہتا ہے جبکہ اس کی والدہ حیات ہیں. کسی کی حیات میں کوئی کسی کے لیے عمرہ یا حج نہیں کر سکتا ہے, البتہ اگر ایسی زندگی ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان ہے وہ حرکت نہیں کر سکتی. مسلمان ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے کہ اب یہ اس بیماری سے اٹھ نہیں سکتی تو ان کی زندگی میں حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ الحمدللہ چلتی پھرتی ہیں دوڑتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل ان کو توفیق دے، نہیں ہوگا تو پھر بعد میں کوئی کرے گا، ان کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. اور وہ آٹھ ذی الحجہ کو آنا چاہتا ہے، پہلے یہ سوچ لیں کہ نہیں ان کے لیے حج صحیح نہیں ہے، آئیں تو کسی اور کسی اپنے دادا پردادا جو مر چکے ہیں ان کے لیے، نہیں تو پھر اپنے لیے حج کریں. آٹھ ذی الحجہ کو آنا چاہتے ہیں، ان کو کون سا حج کرنا ہے، وہ کوئی بھی حج کر سکتے ہیں، قران کریں، تمتو کریں. تمتو کر کے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آٹھ ذی الحجہ ہی کی صبح کو آ کر کے طواف اور سعی کر کے احرام کی نیت بال کاٹ لیں، اسی احرام کو پہنے ہوئے نئی نیت کر کے لبیک نیا کہہ کے اور پھر حج کی نیت سے چلے جائیں، تو متمتع ہوئے قربانی دینی ہوگی، احرام کریں گے تب بھی قربانی دینی ہوگی. افراد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تمتو سب سے افضل ہے. اور کوئی سوال ہو؟ اصل میں یہ جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکومت منع کر رہی ہے اس پر بھی حج کرنا صحیح ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیونکہ آج کل مسئلہ کے طور پر حقیقت میں بہت سے لوگ بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، حاجیوں کو یقین تکلیف ہوتی ہے طواف صحیح وغیرہ میں. یہاں تک کہ ایک آدمی نے، بڑے آدمی نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آئندہ سالوں میں یہ کرنا پڑے کہ حاجی کے لیے ٹائم مقرر کر دیا جائے کہ کس دن وہ عمرہ کریں گے اور کس دن وہ طواف زیارت کریں، کارڈ پہ لکھ دیا جائے گا جس تاریخ سے آئے ہیں ان کو چونکہ جانا رہتا ہے تو وہ بیچارے طواف وداع وغیرہ کرنے کے لیے سب باقاعدہ لکھا رہے گا کہ کس تاریخ کو کریں، اور کمرے میں دروازوں پہ داخل ہوں گے پکڑا جائے گا کہ نہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم نماز پڑھو ابھی.